السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسور امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلی بات ہوگی ایک نیا مومنٹم پشتون موومنٹ کے اندر، ان کے مطالبات کیا ہیں ایک نظر ان پہ ڈالیں گے، اور دوسرا یہ کہ ریاست اور حکومت کس طرح سے اس تحریک کو چلانے والوں کے ساتھ انگیج کر رہی ہے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ پاکستان کی سیاست، حزب اختلاف پاکستان کے اندر حکومت کے خلاف ایک بڑا الائنس بنانے کی بظاہر تیاریوں میں نظر آتی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو قیادت کر رہی ہیں، یہ کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ کرائم اگینسٹ ویمن، یعنی خواتین کے خلاف جرائم، بالخصوص پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پچھلے کچھ عرصے کے دوران کم از کم 25 بڑے کیسز ہو چکے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اور پروگرام کا آخری حصہ اسپورٹس، کرکٹ، پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف 3-0 سے وائٹ واش، اس پہ بات ہوگی۔ بابر اعظم T20 کرکٹ کے تیسری بار نمبر 1 بیٹس مین بنے ہیں، اور پھر آف کورس اس میں جو ایکسکلوسو انٹرویو ہے وہ محسن حسن خان کا ہے۔ پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے زیر انتظام جو ایک پاور کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، 4 رکنی یہ کمیٹی ہے، کیا اس کمیٹی کا مینڈیٹ ہے، کیا تبدیلیاں لانا چاہیں گے محسن حسن خان، اس پہ ہم بات کریں گے ان کے ساتھ ایکسکلوسیولی۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ پشتون تحفظ موومنٹ، جسے منظور پشتین لیڈ کر رہی ہیں، بنیادی طور پہ کچھ مطالبات کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ شروع ہوئی تھی۔ وہ مطالبات یہ تھے کہ کراچی کے اندر جو ایک معروف عام ہوا نقیب اللہ قتل کیس، اس میں ملوث ایس ایس پی ملیر راؤ انوار، اس کو سزا دلوائی جائے۔ گمشدہ افراد کی واپسی، عدالتوں میں پیشی، ماورائے عدالت، قتل افراد کے لیے عدالتی کمیشن کا قیام، اور قبائلی علاقوں سے بارودی سرنگوں کی صفائی، اور آرمی چیک پوسٹوں پر پشتونوں کے خلاف جو رویہ ہے اس کو بہتر بنانا، یہ تھے وہ مطالبات جس کے خلاف یہ تحریک شروع ہوئی۔ اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں اس تحریک نے جلسے کیے۔ الیکشن کے بعد بظاہر لگ رہا تھا کہ اس کا مومنٹم کمزور پڑا ہے، لیکن گزشتہ روز بنوں میں ایک بڑا جلسہ کرنے میں یہ تحریک کامیاب ہوئی۔ تحریک کے رہنماؤں کا، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر قومی اسمبلی میں رکن قومی اسمبلی بھی ہیں محسن داوڑ صاحب، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بنوں کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے۔ یہ تحریک جو مومنٹم اختیار کر رہی ہے، یہ کیا پیغام دے رہی ہے، اور کیا کسی بھی سطح پہ پاکستان کے ریاستی ادارے یا پاکستان کی حکومت وہ ان رہنماؤں کے ساتھ، ان اس تحریک کے لیڈرز کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ علی وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ممبر نیشنل اسمبلی، اور ممبر نیشنل اسمبلی بننے سے پہلے بھی وہ اس تحریک کے ایک متحرک کارکن رہے ہیں، منظور پشتین صاحب کے ساتھ، محسن داوڑ صاحب کے ساتھ، طاہر خان صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، ہوپفلی وہ بھی ہمیں جوائن کر پائیں گے، اور بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ڈیفینس انالسٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں فاٹا امپاورمنٹ فورم، جو کہ اب فاٹا کے انضمام کی بات ہوگی، لیکن اس ریجن کے اندر اور مختلف جو ایجنسیز ہیں ان کی سیاست، ان کی معاشرت اس سے بڑی اچھی طرح سے آگاہ ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ابھی ہمیں علی وزیر صاحب سے رابطہ نہیں کیا، برگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ برگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہیلو جی برگیڈیئر صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
جی جی، سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔
جی وعلیکم السلام۔ برگیڈیئر صاحب بتائیے گا، پشتین یا پشتون تحفظ تحریک، کل بڑا جلسہ بنو کے اندر، کیسے اس کو یہ مومنٹم مل رہا ہے، اور کس سطح پہ کوئی انگیجمنٹ آپ کو نظر آتی ہے، اور اگر انگیجمنٹ نہیں ہوگی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟
جی بہت شکریہ۔ جہاں تک پی ٹی ایم کا تعلق ہے، جو فارٹ میں لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یہ جو پاکستان میں انتخابات ہو رہے تھے، تو اس میں کافی حد تک پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے علاوہ باقی لوگ کافی مشغول تھے، پھر اس کے بعد نئی حکومت بن رہی تھی، اور نئی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس نوجوان طبقہ زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ نوجوان طبقہ زیادہ تر ادھر لگا ہوا تھا۔ یہاں تک پشتون تحفظ مومنٹ کی بات ہے، تو اس میں بھی اکثریت جو ہوتی ہے تو وہ نوجوانوں کی ہوتی ہے، اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے یا جو سوات یا ٹرائبل ایریا جو ہیں، یا اس کے علاوہ بلوچستان کے۔ پہلے جو اس کے سیریز میں دورے ہوئے تھے، وہ تو کافی حد تک حکومت کے ساتھ پھر ایک مذاکرات کا دور بھی ہوا، لیکن وہ مذاکرات کے دور کے دوران ان کا سٹیم جو تھا یا ان کا جو تیزی تھی اس میں کافی سستی بھی آ گئی اور تھوڑا سا پیچھے بھی ہونے لگے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ حکومت نے کچھ اقدامات بھی دیے اور کچھ چیک پوسٹوں پر لڑنی بھی کر دی, کچھ ختم بھی کر دیے, کچھ لوگوں کو بھی رہا کر دیا, اور اس کے علاوہ ڈائیلاگ کا بھی ایک سلسلہ چھیڑا گیا. اور اگلی بات یہ ہوئی کہ ابھی ریسنٹلی سوات سے فوج کی واپسی اور سول انتظامیہ کو اختیارات دینا تھا. اب ایسے وقت میں جب انہوں نے جلسے کا اعلان کیا تو اس کے دوران نیچے میں گڑیا ہو رہی تھی اور حکومت اور اسپیشلی سیکورٹی اداروں کی طرف سے یہ تھا کہ شاید یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا اور یہ جو اپنا اسٹیم جو ہے لوز کر چکے ہیں اور ان کے جو ڈیمانڈ تھے کافی حد تک میٹ ہو چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو پہچان بھی آئے, اور خصوصاً نوجوان طبقہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ ہے ان پر پی ٹی آئی کا اثر زیادہ ہو گیا ہے اور پی ٹی ایم کا اثر کم ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے بھی چیلنج تھا اور حکومت کے لیے بھی چیلنج تھا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو کمپین کیا وہ دور ٹو دور کیا اور جو دونوں کے 50 یونین کونسل تھے ان سب کو انہوں نے کور کیا. اس کے علاوہ لکی کا ایریا اور جو کوہاٹ ہے اس کے علاوہ اور جو ٹانک اور سات وزیرستان ملتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو ڈی آئی خان ہے تو یہ بہت بڑا ایریا ہے. یہ پورے ایریا کو انہوں نے مختلف اس میں باندھا ہوا تھا اور کافی کمپین چلا ہے اس سے پہلے اور بہت سارے لوگوں میں آگاہی ڈور ٹو ڈور یہاں تک کہ لیڈیز تک بھی پہنچ گئے اور اس کے علاوہ نوجوانوں تک اور اسکولوں تک کالجوں تک اور مختلف طریقے سے انہوں نے. تو ظاہر ہے کہ جلسہ جو تھا وہ مطلب کہ بڑا تھا اور یقینی طور پر کیا کہ ان کے جوبز میں پہلے جلسہ اور پھر دوسرا جلسہ یہ ہوا تو یہ جو علاقے کے اس وقت جو زیادہ افیکٹڈ ہیں وہاں پر یوں سمجھ آتا ہے کہ تحریک میں ابھی تک مطلب کہ ان کے جو ریزرویشن ہیں وہ پورے نہیں ہیں اور لوگ ابھی تک مطلب کہ ان پر ایک قسم کا ایک ایسے سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کی آواز بنتی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ محض کنونسنگ سے بلا شبہ نہیں ہوگا, پیغام کے اندر بھی جو جان یا اپیل ہے لوگوں کے لیے وہ بھی ایک اہمیت رکھتی ہے. سو بریگیڈیئر صاحب, پاکستان کے جن اداروں کے ساتھ ان کو تحفظات ہیں سو وہ کیوں نہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے, یا پھر یہ کہ یہ مومنٹم اگر بڑھتا جائے گا اور کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ایک اور چیلنج بھی تو بن سکتا ہے, کیا یہ چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے؟
اور شروع میں جب یہ تحریک اٹھی اور ان کے پیدل تھے جو جلسے ہوئے یہاں تک کہ اسلام آباد لاہور میں ہوئے تو حکومت کے یقینی طور پر ان میں اور اسپیشلی سیکورٹی ادارے اس کو ایک قسم کا ایسا تھریٹ سمجھنے لگے کہ انٹرنل انسٹیبلٹی آئی گی, اور اس میں پھر ایسے نعرے بھی لگ رہے تھے جو سیکورٹی اداروں کے خلاف تھے اور اس کی وجہ سے جو فارن میڈیا تھا کافی بھی اس کو کور کر رہا تھا, اپنا جو لوکل میڈیا تھا وہ تو اتنا کوریج نہیں دے رہا تھا, لیکن ان کا جو مطلب کہ ادر وائز جو سوشل میڈیا اور ان کے کارکن کافی فعال تھے. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل ٹرن بھی لے لی ہے کہ اپنے دو بندے انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بھی بھجوا دیے اور ان کی آواز ابھی نیشنل اسمبلی میں بھی آ گئی ہے, تو ایک قسم کا مین اسٹریم بھی ہو گیا. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ واقعی اگر یہ پرانے جو نعرے لگاتے تھے وہ اگر جاری رکھیں گے اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے فورسز یا انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو فنڈنگ یا اس کو اس کے طریقہ کار کو مزید بڑھا دیتے ہیں, اس کو بڑھاوا دیتے ہیں تو چیلنج تو ہے, اس میں تو شک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھے کہ بھائی ان کے جو مطالبات ہیں جو پہلے کے رہتے تھے آئین کے چوکاٹ کے اندر ہے تو اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے. اگر ان کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا تو واقعی یہ جو ہے مزید جب سے پھر دوبارہ شروع ہو جائیں گے.
سو انگیج کس کو کرنا چاہیے؟ تو پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے, وفاقی حکومت بات کرے, صوبائی حکومت انیشیٹو لے, یا پاکستان کے عسکری ادارے بات کریں, کس کو کرنی ہے؟ کیونکہ ایک بات تو طے ہے, اگر کوئی ریاست ہے, کوئی ملک ہے, اور اگر وہاں سے اس طرح کی تحریکیں ہیں جو اگر وہ ریاست کے مفاد کے برعکس ہیں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ انیشیٹو ہونا چاہیے, اور اگر مطالبات جینون اور جائز ہیں تو پھر بات کی جانی چاہیے. کیسے اس کو ایسے کھلا چھوڑا جا سکتا ہے؟
جی بالکل، بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ مذاکرات ہی ایک راستہ ہے، اور ان لوگوں کے جو جائز وہ ریزرویشنز ہے یا جو، اور اسپیشلی ایسے لوگوں کے جو کہ مسنگ ہے یا جو مارے گئے ہیں یا جو جن کا پتہ نہیں ہے اور جن کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پختون کلچر میں تو اگر اس کی 2 مہینے کی بھی اگر اس کی بیوی ہے تو وہ سالہا سال 10 سال 20 سال وہ انتظار کرے گی اس اپنے خاون کا کہ وہ گمشدہ ہے، یا وہ جب تک اس کے خبر نہیں آتا کہ وہ مر چکا ہے، تو اور تب بھی اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کافی تلخ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے بچوں پر بھی ایک اثر پڑتا
ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں ایک قسم کی بددلی آ جاتی ہے، اور وہ بددلی یہ ہوتی ہے کہ حکومت کے جو پالیسیز ہیں اس پالیسیز پر پھر ہر کسی کے اس کا پروپیگنڈا بھی ہو جاتا ہے اور اس پر نظر بھی ہو جاتی ہے. تو پھر حکومت جو اقدامات لیتی ہے وہ اقدامات سے اور پھر بڑے سطح پر وہ ایڈریس نہیں ہوتی. میرے خیال میں کہ ہم بھی موقع یہ ہے کہ ان کے مطالبات کو آئین کے کسوٹی پر فرق کر اور اس کے لیے ایسی کمیٹی بنائی جائے جو با اختیار ہو، وہ پولیٹیکل اونرشپ بھی شامل ہو اور اس کو سیکیورٹی اداروں کا بھی اونرشپ ہو، اور وہ ان سے بات چیت کرے، کیونکہ اب تو ان کے 2 نمائندے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں اور ادھر سے آغاز کر سکتے ہیں اور پھر پی ٹی ایم کے باقی لوگوں لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کا راستہ اختیار کر کے میرے خیال میں کوئی حل نکالا جا سکتا ہے.
یہاں پہ موجود تھے پچھلے دنوں میں، پچھلے ہفتے میں
جنڈا کی حد تک ہوا اور کنفرنٹیشن والا راستہ اختیار کیا گیا، تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے کوئی بھی باشعور یہ نہیں سمجھے گا کہ کنفرنٹیشن کا راستہ کوئی حل ہے اس کا، بلکہ اس سے مزید
خرابیاں
پیدا ہوگی اور بدبینی پیدا ہوگی اور حالات جو ہے خراب ہو جائیں گے.
جی برگیڑی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. علی وزیر صاحب جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور اسی تحریک کے ساتھ ان کی ایک پہچان اور شناخت بنی تھی، اور آزاد حیثیت میں وہ رکن قومی اسمبلی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے عمران خان نے بذات خود یہ کہا تھا کہ زیادہ تر مطالبات سے اختلاف نہیں ہے، اور سب سے بڑا جو خاص طور پہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی جنرل باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ خاص طور پہ جو سیکیورٹی کے چیک پوائنٹس کے اوپر جو ان کو شکایات ہیں ان کے رویے سے متعلق ان کو فوری طور پہ ایڈریس کیا جائے. سو ابھی تک علی وزیر صاحب جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی، انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ جوائن کریں گے، لیکن بتایا گیا ہے کہ ایک میٹنگ میں ان کو شامل ہونا پڑ گیا ہے. سو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن عمر فاروق صاحب جو گزشتہ روز کل کے اس جلسے کی کوریج کر رہے تھے اور جنہوں نے پی ٹی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ بات بھی کی ہے، ان سے کچھ اپ ڈیٹ لیتے ہیں. عمر بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کتنا بڑا جلسہ تھا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر کوریج نہیں ہوتی، تو سوشل میڈیا کے اوپر تو پھر بہت زیادہ جو ہے نا فوٹو شاپ بھی ہو سکتی ہیں چیزیں. سو یہ کتنا بڑا جلسہ تھا، اور کیا ایک بار پھر جو یہ مومنٹم آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
جی بالکل، اصل میں ایک تو یہ ہے کہ نیشنل میڈیا پر تو بالکل کوریج نہیں ہوتی، تو اس کے بعد عام لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ مطلب کتنا بڑا جلسہ تھا، لیکن اگر ایک محتاط اندازہ بھی لگایا جا سکتے تو 40-50 ہزار کے قریب یہ مجمع تھا. اور یہی بات ہے کہ عام طور پر لوگ جو پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہیں اس کے بارے میں جو ہے بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی، نیشنل میڈیا پر بھی، تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ کچھ جگہوں پر وہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوٹو شاپ ہو، لیکن جو ویڈیوز ہم نے خود کور کی اور جو ویڈیوز ہم نے چلائی ہیں تو اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا.
بڑا، اور کیا بنیادی مطالبات اب بھی وہی تھے، اور کیا اس بارے میں کوئی کسی سطح پہ حکومت یا سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے پی ٹی ایم کی لیڈرشپ کی؟
جو مطالبات تھے ان میں سے جو سب سے بڑا جو ابھی بھی ہے اپنی جگہ پر، جو گمشدہ افراد ہے، کیونکہ کل جلسے میں بھی ہم نے دیکھا تو بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ وہاں پر موجود تھے جن کے پیارے اسی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لاپتہ ہو گئے تھے، اور وہ وہی پر یہی بات کہی جا رہی تھی، ان کے مطالبہ، ان کے پاس ان کی تصاویر بھی تھی اور وہ وہی پر یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ دیکھیے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا ان کا جو سب سے بڑا تھا وہ یہی بات تھی کہ جو آرمی چیک پوسٹوں پر پشتونوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جو کہ یہاں پر، یہ سب سے بڑا ان کا مطالبہ رہا ہے اور ابھی بھی وہی مطالبات ان کے ہیں. دوسری جانب ان کا یہی الزام ہمیشہ، مطلب یہی وہ بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں, ان کی باتوں کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا
ہے. جب کوریج نہیں ہو تو آخری بات اس میں یہ بتائیے گا, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ خاص طور پہ جو دو بڑے مطالبات آپ نے بیان کیے ہیں کہ اگر وہاں پہ چوکیوں کے اوپر رویہ بہتر بھی ہو جائے تو بھی, چونکہ اس تحریک کو جو رد عمل جو رسپانس پبلک سے ملا ہے یہ ختم ہو جائے گی, یہ آگے نہیں بڑھے گی, یا اس کے جو اور مقاصد ہو سکتے ہیں بھلے وہ پولیٹیکل موومنٹ میں تبدیل ہو, تو کیا اس کے بعد منظور پشتین صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ جائیں گے آپ کے خیال میں اس پذیرائی کے بعد؟
نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو جو عام طور پر کہا جاتا ہے پشتونوں کی جو تحریکیں ہیں, اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی آزادی سے لے کر اب تک بادشاہ خان اور پھر اس طرح عوامی نیشنل پارٹی جو کہ پہلے نیب تھی اور اس طرح اور بھی بہت سی تحریکیں چلی تھی, تو ان سب تحریکوں میں ابھی اینڈ میں ابھی یہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے, تو صرف ایک آدھ مطالبے سے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنی جلدی یہ تحریک ختم ہو سکے گی, کیونکہ اور بھی بہت سارے مطالبات ہوں گے ان کے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وقتاً فوقتاً سامنے آ سکتے ہیں جو کہ پشتونوں کے مسائل کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک مطالبے جو بڑے مطالبات ہیں یہ شاید اس کے ختم ہونے کے بعد اور بھی ہو سکتا ہے, اس نہ جلدی ختم ہونے کی مطلب.
برگیٹی صاحب مختصر ہیں اس پہ, واقعتاً اب بہت سارے لوگوں کو یہ تشکیک ہے کہ یہ اب اس کے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں, اس میں اور پلیئرز بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں, اور اتنی بڑی توجہ حاصل کرنے کے بعد ملک بھر سے کیا بنیادی مطالبات پورے ہونے کے بعد یہ تحریک ختم ہو جائے گی یا کسی اور شکل میں ڈل جائے گی؟
جی, جہاں تک میرے خیال میں کہ جو وہ فاٹا کا انضمام ہے وہ ایک ایشو ہے اور وہ رفتہ رفتہ مومنٹم پکڑ رہا ہے, اور وہاں پر بھی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادہ کی ہوئی ہے, بائی فورس مرج کیا گیا ہے اور ہم سے پوچھا نہیں گیا, اور وہاں پر ابھی جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ سوادوں میں سے ایک بھی پورا نہیں کر رہے ہیں, اور وہاں پر تو لوگ بے گھر ہیں, وہاں پر لوگوں کے روزگار نہیں ہے, صحت وغیرہ یا اس کے علاوہ جو ان کے پاس جو پیکج کا وعدہ کیا گیا تھا یا پولیٹیکل ریفارم لانے تھے, اس کی بجائے ایک انسان گورنمنٹ ریگولیشن جو ایف سی آر سے بھی سخت تھے, اور اس کے علاوہ اسی طریقے سے قانون کو مطلب اسی طریقے سے چلایا جا رہا ہے, تو وہاں پر کوئی بہتری کی بجائے ابتری آ رہی ہے, اور یہ ابتری کسی ایسی جگہ پر لوگوں کو یا ایسی طرف مائل کر سکتے ہیں جو کہ اس تحریک سے بڑی تحریک بن سکتی ہے. وہ اس لیے بن سکتی ہے کہ اس میں خاصدار فور جو ہے ان کے نوکری کو خطرہ ہے, نیوی جو ہے ان کو خطرہ ہے, اس کے علاوہ جو کلاس فور ہے ان کو خطرہ بنتا جا رہا ہے, اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سا کھیل کھیلا گیا اور کیوں کھیلا گیا, کیونکہ ہم سے پوچھا نہیں گیا, اور ہم پر اس قسم کے تانا کلچر اور پٹوار خانہ اور یہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہے, جو کہ ابھی محمد میں بھی آئی جی ڈی آئی جی گئے تھے, اس کا بھی راستہ روکا گیا, اس کے علاوہ درام دبشیل میں بھی اسی طریقے سے, خیبر میں بھی اور باقی جگہوں پر, کیونکہ یہ نظام جو ہے وہ ان کو قبول نہیں ہے, تو اگر ایسا نظام کسی پر لاگو کرتے ہو جو کہ ان کو قبول نہ ہو, وہ اس میں اسٹیک ہولڈر نہ ہو, ان سے پوچھا نہ جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ بددل ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے تنظیمیں بنتی, اور اب بھی قبائل تحفظ موومنٹ ہے اسی طرح, یہ جس طریقے سے یہ پی ٹی ایم ہے, لیکن ان کے اس قسم کے نعرے نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں الگ صوبہ دیا جائے, تو میرے خیال میں کہ آئین کے تقاضے کے مطابق جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ عہد کیا تھا اسی طریقے سے ان سے پوچھا جائے تاکہ وہ اسٹیک ہولڈر بنے, پلس لوکل باڈی الیکشن وہاں پر ہو, وہاں پر کچھ ترقیاتی کام ہو, کیونکہ جنگ کی وجہ سے فاٹا جو ہے بالکل تباہ ہو چکا ہے, وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے بالکل ختم ہے, وہاں پر تعلیم کا نظام, پانی کا نظام اور جو اس کے آب و درخت کا نظام ہے یا تجارت کا یا وہ تھا, سب کچھ برباد ہو چکا ہے, تو اس کے لیے حکومت کو وہی جو ڈویزیبل پول سے 100 بلین روپیز دینے تھے وہ بھی ابھی تک وہ صرف کاغذوں تک ہے, کچھ نہیں ہوا ہے, سوائے یہ کہ پی اے کا نام ڈی سی بن گیا یا اسسٹنٹ کمشنر بن گئے, صرف یہ نام بدل دیے گئے ہیں, باقی زمینی حالات کو دیکھا جائے تو وہ جھوٹے کیوں ہیں, اور اس کے علاوہ جو کچھ وعدے کیے گئے تھے اس مرجر میں وہ بھی کچھ نہیں, دوسرا پختون آلریڈی خوار قسم کا صوبہ ہے, تو وہ تو ان کو مین اسٹریم کرنے کے لیے یا ان کے پاس فنڈ یا گدر بل وغیرہ بھی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا علاقہ جو کہ 70 سال ایک حالت میں رہا ہو اور اس حالت سے اس کی تبدیلی کر رہے ہو تو وہ تبدیلی گریجول ہونی چاہیے. پہلے ان کو مین اسٹریم کرے اور ان کو قومی دائرے میں لے آئے, ان کو ترقی دے دے اور ان کو اویئرنیس لائے, اس کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے صوبہ بننا ہے یا ادھر لگے گا تو پاکستان کا حصہ رہے گا. اور میرے خیال میں کہ یہ جس جلدی میں یہ فیصلہ کیا گیا اور جس طریقے سے کیا گیا تو وہ جمہوری اصولوں کے بالکل خلاف تھا. ان پر ایک رائے مسلط کی گئی ہے, ان سے رائے نہیں دی گئی ہے.
بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر سید نذیر مومن صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. عمر فاروق آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسور امام. بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں پاکستان کی سیاست کے اوپر, آل پارٹیز کانفرنس. مولانا فضل الرحمان صاحب اس کانفرنس کے روح رواں ہیں اور اس کو آرگنائز کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ان کے رابطے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت سے. گزشتہ روز میاں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے مل رہے ہیں, لیکن ابھی تک جو میڈیا اطلاعات ہیں اس کے مطابق میاں نواز شریف صاحب بذات خود اس کانفرنس میں شرکت سے جو ہے وہ شرکت کرنے کے بارے میں کسی فیصلے پہ نہیں پہنچے ہیں اور تذبذب کا شکار ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اب شہباز شریف صاحب اس پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں تو ان سے صلاح مشورے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ شہباز شریف صاحب وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر سیشن کے اندر مل کے جب داخل ہوئے تو اس کو بہت سارے لوگوں نے ایک اشارہ قرار دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز مل کے کسی پولیٹیکل جو گینز ہو سکتے ہیں, آداب ہو سکتے ہیں, ان کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں. دونوں اطراف کی قیادت ایک دوسرے سے گلا شکوہ کرتی رہی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور وزیر اعظم عمران خان وہ اپنی یکے بعد دیگرے پریس کانفرنسز کے اندر یہ باور کرا چکے ہیں کہ کسی طرح کا انارو نہیں ہوگا اور جو احتساب کا سلسلہ چل رہا ہے اسے کوئی بچ نہیں سکے گا. پاکستان کے اندر ابھی جو خفیہ یا جعلی اکاؤنٹس کے جو اسکینڈلز میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے پس منظر میں بہت سارے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے. اور اسی طرح جواباً جو ہے وہاں سے تنقید تحریک انصاف کے اوپر آ رہی ہے. حالیہ دنوں میں ڈالر کی قیمت بڑھنے, روپے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے جو پبلک کے اوپر, عوام کے اوپر مہنگائی کی صورت میں دباؤ آیا ہے, اس کو بھی مخالف سیاسی جماعتیں کیش کرانے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, جو کہ پاکستان کی پالیٹکس کا ایک حصہ رہا ہے. اس سے پہلے تحریک انصاف بھی آف کورس اسی اپروچ کی وہ حامل رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو کل جماعتی کانفرنس ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہے, وہ حکومت مخالف کسی بڑے الائنس, کسی بڑی تحریک کا سبب بن سکتی ہے؟ انالیسز ہم لیں گے, ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر بریگیڈیئر سید نذیر مومن صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا رابطہ منقطع ہو گیا. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا, طارق چودھری صاحب نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, آج ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کی وابستگی, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان کا نقطہ نظر ہم معلوم کریں گے کہ حکومت کے اوپر کتنا دباؤ بڑھ سکتا ہے اس کل جماعتی کانفرنس کے ذریعے, اور اس کل جماعتی کانفرنس میں ایسا کیا ہوگا جو حکومت کو دباؤ میں لا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس وقت تک جب کہ حکومت کو, نئی حکومت کو اپنا آفس سنبھالے ہوئے دو مہینے سے زیادہ ہی کچھ وقت ہوا ہے, کیا بڑی غلطیاں کی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر عوام کو متحرک کیا جا سکتا ہے, موبلائز کیا جا سکتا ہے حکومت کے خلاف؟ کیا یہ بہتر موقع ہے؟ آج پاکستان کے ایک سینئر صحافی تجزیہ کار نے اپنا ایک آرٹیکل جس میں لکھا, اس میں ان کا کہنا, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مظہر عباس صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کا دعویٰ یہ ہے اپنے آرٹیکل میں کہ چونکہ نواز شریف صاحب ابھی دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی کا حصہ ہیں, وہ اس بات پہ بھی شاکی ہیں کہ اگر کل جماعتی کانفرنس بلانی تھی تو اس وقت کیوں نہیں بلائی گئی جب انہیں اور مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ حکومت زیادہ ابھی غلطیاں نہیں کرے گی تب تک پبلک میں جانا مناسب نہیں ہے, اس لیے انتظار کرنے کی پالیسی کا عنصر دوسری جانب غالب ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت, اس کے درمیان, اس کے گرد بہت سارے تجزیہ کاروں کے نزدیک گہرا تنگ اس سینس میں ہو رہا ہے کہ سندھ کے اندر سے بالخصوص جو جعلی اکاؤنٹس پکڑے جا رہی ہیں, بہت سارے لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کا تعلق ان افراد سے ہے جو کسی نہ کسی ریفرنس میں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. سو پاکستان کی پالیٹکس, پاکستان کی سیاست ہمیشہ اس کے اندر ایک تغیر رہا ہے, اس کے ہمیشہ اس کے اندر ایک تیزی رہی ہے جو کہ اس وقت بھی دکھائی دیتی ہے. لیکن عوام کا موڈ کیا ہے, مومنٹم کیا ہے, یہ ہم انالیسز لیں گے. لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اپنے پینلسٹ کے ساتھ, ہمیں طارق چودھری صاحب نے جوائن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر رسول بخشی صاحب نے, ہمارے دونوں پینلسٹ جو ہیں وہ اس وقت ہمارے رابطے میں نہیں آ رہے. ہمیں ڈاکٹر جبار صاحب سے ہم کوشش کریں کہ وہ ہمیں جوائن کریں, ان کا رابطہ بھی اس وقت نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھ پاکستان کی سیاست, پاکستان کے یہ ایشوز, تو ہم کچھ دیر کے لیے فون آپ کے لیے اوپن کرتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے دیجئے, آپ کے خیال میں آل پارٹیز کانفرنس کا جو یہ ٹائمنگ ہے یہ کتنی مؤثر ہے, واقعتاً کیا حکومت کے اوپر دباؤ رکھنا چاہیے, پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, مولانا فضل الرحمان اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ کن چیزوں کی بنیاد کے اوپر حکومت کے خلاف کوئی بڑی تحریک جو شروع کر سکتے ہیں. 0800-777-789 یہ ہمارا نمبر ہے, 0800-777-789 یہ ٹول فری نمبر ہے جس کے اوپر اگر آپ لینڈ لائن سے کال کریں گے سو یہ فری اور کال ہوگی, مفت کال ہوگی, آپ کو اس کے چارجز نہیں پڑیں گے. آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں لیکن بڑے نپے تلے لفظوں میں اور بنا کسی کی تصدیق کے کہ آپ کے خیال میں یہ کیسا وقت ہے حکومت کے خلاف کسی طرح کی کوئی تحریک چلانے کا. 0800-777-789 چترال سے محمد شفیع ہمارے ساتھ ہیں, سو ان کی اوپینین لیتے ہیں. جی السلام علیکم محمد شفیع.
السلام علیکم جی اسد بھائی, بہت شکریہ کال لینے کا. اصل میں ٹاپک بہت ہی اچھا ہے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ ثالثی کا کردار ان ڈاکوؤں کے درمیان نہ کرے, اس سے پارٹی کو نقصان, اس کی پارٹی کو نقصان پہنچے گا اور پہنچا ہوا ہے. اور عوام جو ہے ان دونوں پارٹیوں کا شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا, ہم پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کچھ کر رہا ہے. اور یقیناً جو ہے اس کو وقت دینا چاہیے, 60 دن پہ تبدیلی نہیں نظر آتا, 100 دن کے اندر تبدیلی کے لیے جو ہے پلان بنایا جاتا ہے, اس کو پلان بنانے دو, اس کو اقدامات کرنے چاہیے, اس کے لیے بہت وقت ہے. تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتا ہے, لیکن اسمبلی اب جب ٹوٹ جائیں گے تب حکومت کو گرایا جائے گا. ووٹ تو ہم نے دینا ہے, ووٹ تو عوام نے دینا ہے, ووٹ تو نواز شریف نے تو نہیں دینا ہے, اس نے تو لوٹنے کے لیے پلان بنانا ہے. ان لوگوں سیاسی پارٹیوں کے پاس یہ چیز بالکل نہیں ہے کہ عوام کی مفاد.
میں اگین اپنے لسنر سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی سیاسی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لفظوں کا بہتر چناؤ کریں. یہ لوٹ مار ڈاکو یہ لفظ جو ہیں اس کو ہم آفیشلی حذف کرنے کا کہیں گے. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور محمد عتیق جھنگ سے.
جاوید اقبال
بکر سے.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر جاوید اقبال بکر سے بات کروں. سر مسئلہ یہ ہے کہ عمران صاحب کو یہ ہے کہ یہ 5 سال نہیں اگلے 5 سال بھی دینے چاہیے قائد اعظم کے بعد کوئی اچھا لیڈر آیا ہے. ہماری قوم جو ہے آرام پرست ہو گئی, یہ چاہتی ہے بس صبح سے نوٹ ملے شام کو خرچ کریں اور یہ بس یہی چلتا رہے. جس طرح چین نے محنت کی, اگر یہ عمران خان یہ 5 سال اگلے بھی رہے تو انشاءاللہ پاکستان کا جو کھویا ہوا مقام واپس آئے گا. اور مولانا جو فضل الرحمان صاحب ہیں سسٹم کو حلوہ چاہیے اور اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں, ان کو اور کوئی کام نہیں آتا.
بہت شکریہ آپ کا جاوید اقبال. محمد عتیق جھنگ سے ان کی کال لیتے ہیں.
جی محمد عقیل جھنگ سے. جی عتیق نہیں, محمد عقیل کلیار والا جھنگ سے.
جی عقیل صاحب.
جی السلام علیکم. فضل.
وعلیکم السلام.
جی بھائی شفیع صاحب بھی کچھ بڑے آسان انداز میں مفروضات پیش کر رہے تھے, دوسرے بھائی صاحب بھی, لیکن میرا ان دونوں سے اتفاق نہیں ہے. یہ جو 60 دن کی باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی 60 دن ہوا ہے, محترم گزارش یہ ہے کہ 60 دن میں اگر مہنگائی کے لیے پلان بنایا جا سکتا ہے تو پھر ملک کی سالمیت کے لیے پلان کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اب ڈیزل مہنگا کیا جا سکتا ہے, چینی مہنگی ہو سکتی ہے, گھی مہنگا ہو سکتا ہے, بجلی مہنگی ہو سکتی ہے, باقی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ 60 دن کے اندر مہنگی ہو سکتی ہیں, تو باقی پاکستان کی سالمیت یا اس کی اچھائی کے لیے کوئی پلان نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے میں یہ مولانا فضل الرحمان ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اتحادی ہیں ان کو مبارک دیتا ہوں اور ان کے احسن اقدام پہ بہت خوش ہوں, اور بلکہ دوسرے پوری پاکستانی عوام کو کہتا ہوں کہ آپ تہ دل سے مخلص ہو کے دعا کریں.
بہت شکریہ. شکر کہ دوسری طرف کا بھی ایک نقطہ نظر آ گیا. سرفراز ہیں کوہستان سے اور مرید خان میاں والی سے, یہ دو کالر جس سے پہلے کے ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں. مرید خان میاں والی سے.
السلام علیکم جناب داؤد خان سے عرض کر رہا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹھیک ہے حکومت کو ٹائم دینا چاہیے, لیکن یہ جو مہنگائی ہو گئی ہے, یک دم مہنگائی کا عذاب ہو گیا ہے, اس وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں. ان کو چاہیے کہ مہنگائی پر کنٹرول کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کو جو ہے نا تھوڑا سا میچور ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے مل کر حکومت کریں, ملک کی عوام کے بارے سوچیں, ملک کے بارے سوچیں. پتہ نہیں ہمارے سائنسدانوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ وطن کی فکر کرنا تھا, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں. ہمارے لیے دنیا پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے, اور ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. یہ شہباز شریف وغیرہ کو ان کو آزاد کرو, نواز شریف کو جو ہے نا اس پر مقدمے ختم کرو.
بہت شکریہ آپ کا.
بارے سوچیں
اس سے پہلے کہ اگلے سیگمنٹ میں جائیں, لاسٹ ہم کال لیں گے اگلے سیگمنٹ میں جانے سے پہلے. ہمارے ساتھ ہیں سرفراز کوہستان سے. جی السلام علیکم سرفراز. جی سرفراز کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی لگتا ہے کہ لائن ڈراپ ہو گئی. سامعین ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے خواتین کے خلاف جرائم, اس میں اضافہ, بالخصوص پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر کیا وجوہات ہیں, اور ویمن کے اگینسٹ جو وائلنس ہے, تشدد ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, اس پہ کئی طرح کی قانون سازی ہونے کے باوجود یہ پیغام کیوں نہیں پہنچ پا رہا, اس کے بارے میں اویئرنیس کیوں نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ کتنے متحرک اور کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں ایسے مقدمات میں. ایک بریک کے بعد
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے اسفر امام. بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات یا ان کے خلاف جرائم, بالخصوص پاکستان کے زیر انتظام کشمیر, وہاں پہ اس طرح کے واقعات میں اضافہ رپورٹ ہو رہا ہے. ہمارے کورسپونڈنٹ نے روشن مغل نے جو ہمیں آج رپورٹ ارسال کی, اس میں بتایا گیا کہ گزشتہ روز بھی ایک شخص نے اپنی بیٹی, جواں سال بیٹی اور اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد ان کی جو نعشیں ہیں وہ دریا برد کر دی ہیں, اور اس طرح کے واقعات ان کے بقول اس میں شدت آئی ہے. این جی اوز وہاں پہ لوکلی یہ بتا رہی ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں کم از کم 25 کیسز جو ہیں وہ اسی طرح کے رپورٹ ہوئے ہیں. بہت سارے جو ادارے ہیں جو اس طرح کے وائلنس کے اوپر, تشدد کے اوپر کام کرتے ہیں, ان کی اسیسمنٹ یہ ہے, ان کا جائزہ یہ ہے کہ ایسے متعدد واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. پولیس کے پاس جانے والے ایسے واقعات اس سے الگ اور مختلف ہیں, اور میجورٹی کیسز میں یہ رپورٹ نہیں ہوتا. 80% آبادی بتایا جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر بالخصوص دیہی علاقوں میں رہتی ہے, اور وہاں پہ اپنے طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. قانون کی عملداری کیوں نہیں ہے, اویئرنیس کیسی ہونی چاہیے, خاص طور پہ عزت کے نام پہ قتل, اس طرح کے جو واقعات پورے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں, اور پھر پاکستان کا یہ علاقہ کشمیر جہاں پہ لٹریسی ریٹ کہا جاتا ہے کہ وہ تو بہت بہتر ہے, اس کے باوجود وہاں پہ یہ صورتحال کیوں ہے. نورین آصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, منسٹر فار سوشل ویلفیئر پاکستان ایڈمنسٹر کشمیر. میمونہ زاہد خواجہ خیل ہمارے ساتھ ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ایجوکیشنسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. جی نورین صاحبہ, آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے خواتین کے خلاف تشدد کے, اس طرح کے واقعات میں کیوں تیزی آئی ہے؟
السلام علیکم. جی شکریہ کہ آپ نے یہ بات کی. آج روشن مغل صاحب نے بھی صبح مجھ سے بات کی تھی, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ آزاد کشمیر میں ابھی بھی پاکستان کے مقابلے میں یا خواتین کے حوالے سے ابھی اس طرح کے جو بہت سیریس کوئی ایسے کیس نہیں ہے. وہ تو یہ تو ہے کہ بھی اب جو حالات ہیں, اور خاص طور پہ یہ میڈیا اور خاص طور پہ یہ موبائل کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں, لیکن آزاد کشمیر ابھی بھی پورے پاکستان کے سارے صوبوں کے مقابلے میں یہاں بہت امن ہے, اور عورتوں کو ریسپیکٹ بھی ملتی ہے. اور میں یہ ابھی جو ہے کوئی دو چاند ایک واقعات ہوئے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہاں کوئی ایسے زیادہ واقعات ہوئے.
اگر ایک واقعہ بھی اگر نورین سے بہوا تو بہت بڑا واقعہ ہے. سو اگر یہ جو ڈوئل مرڈر ہے, اس کیس میں آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں, کچھ ایکشن لیا گیا ہے اس میں؟
یہ جو نیلم ویلی میں ہوا,
جی
जी अभी तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, मुझे उसकी ज्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि वो रोशन मुगल साहब ने मेरे से बात की थी। वैसे तो हमारा यहाँ असेंबली में भी बिल पास हुआ हुआ है ख्वातीन के हवाले से, तो मैं इस पे इंशाल्लाह नोटिस भी लेंगे। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ, ये बात और है कि जो कुछ अभी मकबूजा कश्मीर में हो रहा है पिछले खास तौर पे 19 के बाद जिस तरह ख्वातीन के साथ ज्यादतियां हुई है, या ख्वातीन का भारतीय फौज के हाथों जिस तरह उनकी इस्मत दरी की गई है, उसमें 16 साल की बच्ची से लेके 80 साल की ख्वातीन भी नहीं पाई सकी, और उस पासर को मेरा ख्याल है जाहिल करने के लिए कोई ऐसा प्रोपेगंडा बहुत है
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी प्रोपेगंडे का हिस्सा हैं। कश्मीर में भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में जो वाकयात होते हैं वो भी इस फोरम के ऊपर डिस्कस होते हैं, और कोई भी आपको उनको नहीं सराहता है, और वहाँ पे लेकिन वहाँ पे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर वहाँ पे एक मिलिटेंसी है और मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे फौज है, और वो बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट है। वहाँ पे जो बंदोबस्ती इलाके या जो अपने आप को पुरअमन इलाका भी कंसीडर करते हों, सिस्टम निज़ाम वहाँ पे एग्जिस्ट करता हो, सो वहाँ पर ये वाकयात नहीं होने चाहिए। मैमुना हमारे साथ हैं, मैमुना जैद साहब बेहद शुक्रिया आपका भी, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, पाकिस्तान हो या अभी तो ये कश्मीर तो एक रेफरेंस बना पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का, लेकिन ये शिकायत बहुत आम है कि कवानीन मौजूद होने के बावजूद उनके ऊपर अमल दरामद में तसाली होती है, रियासत के जो इदारे हैं वो इसके बारे में ज़्यादा संजीदा नहीं होते हैं, और फिर आम आदमी तक उसकी अवेयरनेस भी नहीं होती कि किस तरह के कानून साजी हो चुकी है ताकि उनका हाथ रुका रहे, वो जराइम की जानिब ना जाएं।
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच असीम साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात हाईलाइट की। देखें वायलेंस तो है, और मैं इसके बारे में खाली ये कहना चाहूंगी कि हमारे इसमें 4 इश्यूज आ जाते हैं। इसमें वायलेंस में हमारा रेप आ जाता है, सेक्सुअल हरेसमेंट आ जाता है, पोर्नोग्राफी, बैटरी आ जाता है, लेकिन इसमें जो इसकी जो वजह है इन सब इशू के पीछे, उसकी एग्जांपल जो है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। लेकिन देखें आप कह रहे हैं कि बोल, अभी हमारे ये नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन कॉकस, ये देखें हमारे इन्होंने एंटी रेप बिल, रात जिरगा बिल, जस्टिस सिस्टम बिल, ये 2015 में हमारे ये इतने ज्यादा बिल्स पास हुए हैं हमारे वुमेन अगेंस्ट वायलेंस पर, लेकिन देखिए वही वाली बात आ जाती है, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान आप कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान में भी इतना सब कुछ हो रहा है, लॉज बन
जी। मैमुना आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आना कम हुई, हेलो।
वो हमारी विक्टिम्स ऑफ अ कल्चर ऑफ एक्सक्लूजन एंड द मेल डोमिनेंस है। अब जो हमारी आधी से ज्यादा वुमेन्स हैं वो देखें हमारी सफर हो रही है पॉवर्टी से, डिप्रावेशन से, डिस्क्रिमिनेशन से, और इसकी रीजन ये कि हमारी जो हाफ बिलियंस ऑफ वुमेन्स हैं वो इलिटरेट हैं। अगर मैं एग्जाम्पल आप देना चाहूँ कि देखिए हमारा 70% ऑफ चिल्ड्रन जो डिनाइड है एलिमेंट्री एजुकेशन से, उनमें जो ज्यादा रेशो है वो गर्ल्स का है। तो देखिए डेवलपिंग कंट्रीज में तो द प्लाइट ऑफ वुमेन इन दैट कंट्रीज इट इज अनस्पीकेबल, लेकिन मुझे हैरानी की बात है कि हमारा इस्लाम ख़वातीन के हकूक पर बहुत जोर देता है, हमारा लॉ बहुत जोर देता है, लेकिन ये है कि अगर हमारे पाकिस्तान में इन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, हर में खाली इस पे नहीं है, पाकिस्तान के हर इदारे में खाली लॉज बने हुए हैं वो फाइलों तक महदूद हैं, वो इम्प्लीमेंट अगर हो जाए तो हमारी बहुत सारी चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी, ये वायलेंस हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमारे जो इतने ज्यादा इश्यूज हैं वायलेंस के, उसमें अब देखें ये सेक्स का है, ये रेप, ये क्राइम में आ जाता है, इट इज अ क्राइम ऑफ वायलेंस, ये सेक्सुअलिटी इसमें नहीं आती, सेक्सुअल हेरेसमेंट है, ये अब्यूज ऑफ पावर में आ जाता है, ये पोर्नोग्राफी है, ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में आ जाता है, इट्स नॉट एरोटिक। लेकिन अब वही वाली बात आ जाती है कि कानून बने हुए इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, कमीशन बनी हुई है, कमीशन वर्किंग नहीं है, या वो इस उसमें है कि उनकी इतनी एबिलिटीज नहीं है, या उनके पास कोई ऐसा कोई सेल नहीं बना हुआ, या कोई उनकी काउंसिल ऐसी नहीं है जो इन लॉज को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके।
सही, बहुत शुक्रिया आपका मैमुना जायद ख्वाजा खेल, आपने ज्वाइन किया। मिनिस्टर नौरी नासिफ साहब आपके भी हम मशहूर हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। सामीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट पे।
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام۔ پروگرام کا ہمارا یہ آخری سیگمنٹ جس میں ہم بات کریں گے کرکٹ کے اوپر۔ ایک تو یہ کہ گزشتہ روز پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کو T20 سیریز میں 3-0 سے وائٹ واش کیا اور بڑا کنونسنگلی جیتا، غالباً 31واں یہ موقع تھا پاکستان کی ٹیم نے اپنے مد مقابل سائڈ کو بولڈ آؤٹ کیا ہو پوری طرح سے، یعنی 10-10 وکٹیں حاصل کی ہوں، اور یہ کسی بھی ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ بڑا نمبر ہے کسی مخالف ٹیم کو بولڈ آؤٹ کرنے کا۔ پھر بابر اعظم بڑے ایکسکلوسیو، ان کی تھرو آؤٹ بڑی شاندار پرفارمنس رہی، اور پچھلی 6 اننگز میں کم از کم 5 بار انہوں نے 50 یا اس سے زیادہ رنس سکور کیے ہیں، اور مین آف دی سیریز رہے، اس میں شاداب مین آف دی میچ رہے، اور بڑی کنونسنگلی پاکستان نے 3 میچز جیتے ہیں اور ٹیم پرفارمنس بڑی اچھی رہی۔ لیکن ایک جو ایکسکلوسیو انٹرویو آج ہمارے اس میں شامل ہے، اس میں بات ہم کریں گے محسن حسن خان صاحب سے۔ ان کو سربراہ بنایا گیا ہے ایک پاورفل کرکٹ کمیٹی کا، جو پاکستان کی ایک جو کرکٹ ہے اس کے اندر بہتری لانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ اس پاور کمیٹی کے اندر وسیم اکرم ہیں، مصباح الحق ہیں اور عروج ممتاز ہیں، ان کو شامل رکھا گیا ہے، محسن حسن خان اس کو ایڈ کریں گے۔ اور یہ تین یہ جو اس کے علاوہ 3 دیگر کرکٹرز جو ہیں، جیسے مدثر نذر صاحب ہیں، ذاکر خان ہیں اور ہارون رشید ہیں، فارمر کرکٹرز، یہ پوری فنکشنل اور انتظامی معاونت ان کی حاصل رہے گی اس کرکٹ کمیٹی کو۔ یہ کرکٹ کمیٹی کیا کرے گی؟ اوپر کرکٹ کے چیئرمین ہیں احسان مانی صاحب، جنہیں گزشتہ مہینے یہ عہدہ دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر انتخاب ہوا تھا۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئی ٹیم کرکٹ بورڈ کے اندر بنی ہے وہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے، کیا ان کے ذہن میں فارمیٹ ہے۔ وسیم اکرم غالباً پہلی دفعہ بورڈ کے زیر انتظام کسی کمیٹی کا اس طرح سے ایکٹیو رکن بنے ہیں جہاں پہ وہ کوئی متحرک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ محسن حسن خان، جن کو آپ اکثر ہمارے پروگرامس میں سنتے ہیں، ہماری درخواست پہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، اس وقت ہمارا رابطہ ان سے ہو گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سابق پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر، اوپنر، سابق کوچ اور سابق مینیجر، سابق چیف سلیکٹر محسن خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو آپ کو مبارک باد کہ آپ ایک پاورفل نام لیا جا رہا ہے، پاورفل کرکٹ کمیٹی، اس کے آپ سربراہ بنے ہیں۔
اسد، سب سے پہلے آپ کو اور سارے آپ کے سننے والوں کو امریکہ میں اور دنیا بھر میں سب کو میری طرف سے السلام علیکم، اور نمبر ٹو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں چاہوں گا کہ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ پلیز اپنی نیک دعائیں میرے ساتھ رکھیے گا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم بہت محنت سے دل لگا کے کام کریں فور دا بیٹرمنٹ آف کرکٹ۔
آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ یہ بتائیے گا اس کمیٹی کا مینڈیٹ کیا ہے، کیا کرنا چاہے گی؟
دیکھیے، اس کمیٹی کو ایکچولی بنایا، ایک تو بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے جو نئے چیئرمین آئے ہیں، یہ آئی سی سی کے 3 سال پریسیڈنٹ بھی تھے میرا خیال، اور پھر ٹریجر بھی تھے، تو ان کو انگلش کرکٹ کا اور دوسری چیزوں کا، باہر کی انٹرنیشنل کرکٹ کا بہت ان کو ایکسپیرینس ہے، اور کنٹریز لائک ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ایون انڈیا، ان لوگوں نے ہمیں اپنے کرکٹ بورڈ میں کرکٹ کمیٹی بناتے ہیں، یہ 3 سے 4 ٹاپ کے کرکٹرز جو ساری چیزیں وہ کرتے ہیں اور پھر وہ فیڈ بیک دیتے ہیں چیئرمین کو، تو جس کی وجہ سے بیکاز چیئرمین ہر چیز سے تو نالجیبل نہیں ہوتے، تو اس لیے، اور ابھی تک پاکستان میں اس لیے نہیں ہوا کہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ جو چیئرمین آتا تھا وہی کہتا تھا جی میں بس میں ہی فائنل بات کرنے والا ہوں۔ تو ہمارا جو بیسکلی کام ہوگا کہ ڈومیسٹک کرکٹ پلس انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ہمارے لوپ ہولز ہیں ہم ان کو صحیح کریں، آل پاسبل لوپ ہول اور کافی ہیں، خاص طور پہ ہمیں اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اتنا اوپر اٹھانا ہے اسد کہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کو اس لیول پہ ہم لے آئیں کہ اس میں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں اتنا زیادہ فرق نہ رہے جو کہ دوسری کرکٹنگ نیشنز میں ہے۔
موسی صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں، آپ کے کلیگ اور آپ کے کیپٹن بھی رہے ہیں، عمران خان صاحب اکثر آسٹریلین ماڈل کی بات کرتے تھے کہ یہ ادارہ جاتی کرکٹ نہیں بلکہ ریجنل کرکٹ ہو، 10-12 ٹیمیں ہوں اور وہاں پہ آپ کے پاس بینچ اسٹرینتھ ہو، کیا اس جانب کوئی پیش رفت اس کی توقع رکھی جائے؟
बिल्कुल, देखिए इमरान खान आपको पता है हमारा अलहमदुल्ला प्राइम मिनिस्टर और वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड रह चुका है, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे हम लोग भी जब टूर करते थे वो पता चलता था, हम सब उसको बहुत पसंद करते थे बिकॉज वहाँ पे 6 टीम्स हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो कि क्रीम होती है सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स की। और मैं जैसे मिसाल के तौर पे एक बात कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में और टेस्ट क्रिकेटर में सिर्फ कैप का फर्क होता है, कैलिबर का फर्क नहीं होता। इतनी जबरदस्त उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बना ली है। तो इमरान और हम हमेशा ये बात किया करते थे कि या हमारा भी इस तरह से होना चाहिए, जो कि पहले काफी होता था, लेकिन पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप की इतनी आसानी नहीं है, बल्कि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट की था, अब तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, उस वक्त नहीं था। तो वहाँ पे फिर अब्दुल हफीज कारदार साहब, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे, कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन लाइक ये बैंक्स हुए, PIA हुए, वापडा और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कहा था कि आप लोग अपनी टीम्स बनाएं और लड़कों को आप पे पे रखें, मतलब उसके सैलरीज पे रखें। तो हमारा इसके बारे में बात हुई है, और इमरान खान का फिर रीजन की बात करना है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन हमने कल मीटिंग में जो मोटी मोटी बातें हुई हैं उसको डिटेल में अगली मीटिंग में करेंगे कि हम देखिए जो बैंक्स का और इन सबका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत बड़ी सिक्योरिटी दी है। पहले तो आपको पता है आज से 15-20 साल पहले माँ बाप अपने बच्चे को क्रिकेट नहीं खेलने देते थे कि बर्बाद हो जाएगा, ना पढ़ेगा ना लिखेगा, लेकिन जब वो जॉब्स मिलना शुरू हुई बैंक्स में, PIA में और वाप और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर माँ बाप ने फिर इसको वो दिया, तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान की।
तो ये नहीं, ये भी आप चाहते हैं कि ये पैरेलल चलती रहे, रीजनल क्रिकेट भी हो, डिपार्टमेंटल
नहीं, 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 असल ऐसा नहीं है, पैरेलल ये चल नहीं पाएंगी। हमने एक चीज सोची है कि हम अपनी जो बैंक्स की जो या ये ऑर्गेनाइजेशन की जो जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको हम बिल्कुल इग्नोर ना करें, हम इनको ये ना फीलिंग ना दें कि जी आपने इतना जबरदस्त काम किया हमने आपको भुला दिया। तो हम उनके साथ एक मीटिंग करेंगे इन कोलैबोरेशन विद स्पॉन्सर्स कंपनीज जो होंगी वो भी आएंगी बीच में, और हम चाहेंगे कि हम मिलजुल के इस तरह से काम किया जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये तकलीफ ना पहुंचे कि हमने इतनी सर्विसेज दी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को जो इग्नोर कर दी गई, और जो जो नए स्पॉन्सर्स आते हैं वो भी माशाल्लाह आके अपना पोटेंट करेंगे। तो हम देखिए अब जैसे आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का शुरू से आते ही कहना है कि हम जॉब देंगे, हम जॉब छीनेंगे नहीं, हम जॉब क्रिएट करेंगे।
इससे तासुर तो वैसे ये मिल रहा है मोहसिन साहब कि जैसे आप ये चाह रहे हैं कि जो बैंक्स हैं वो एज फाइनेंसर और एज प्रमोटर जो है वो क्रिकेटर्स के पीछे खड़ा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट जो है वो रीजनलाइज हो जाए।
बिल्कुल देखिए, और रीजन में क्या है, अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब हम खेल रहे थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो कराची और लाहौर का खासतौर से जब मैच होता था तो आप यकीन कीजिए कि स्टेडियम्स पैक्ड होते थे, चाहे हम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर खेल रहे हो या कराची में नेशनल स्टेडियम पे, ऐसा लगता था टेस्ट मैच हो रहा है, बिकॉज रीजन में एक इमोशनल फीलिंग्स आ जाती है, कराची वाले अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लाहौर वाली अपनी टीम को, फैसलाबाद है या दूसरी
जैसे PSL में हम देखते हैं
ये वो चाह रहे हैं।
तो
PSL में
तो ऑफ कोर्स उसके अंदर से नया टैलेंट भी है और लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें खैर कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन एक और बताइए जो पावरफुल क्रिकेट कमेटी है क्या कहीं इसका जो किरदार है वो उसका क्लैश तो नहीं आएगा सिलेक्शन कमेटी के साथ, कोच के साथ? एक अखबारी इतला ये है कि कोच कुछ अनकंफर्टेबल हुए हैं आपके कमेटी के हेड बनने से।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए पहली बात तो ये कि हमारी इस कमेटी का मतलब ये है क्रिकेट की बेटरमेंट, हमें किसी को सिलेक्शन कमेटी को और हम कोचिंग डिपार्टमेंट को और कैप्टन को, ये बिल्कुल हमारी तरफ से कमेटी की तरफ से और मेरी तरफ से चेयरमैन ये मैसेज जाएगा कि आपको हर चीज मेरिट के ऊपर करना है, सिलेक्शन हो चाहे वो कोचिंग हो, इसको हम क्लियर मैसेज जाएगा। देखिए ये कमेटी बनाई गई है क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए, इसलिए कि हमारे यहाँ लूप होल्स काफी हैं हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में। कितनी दफा आपने असर सुना होगा कि गलत सिलेक्शन हो गई है, मेरिट पे लड़का नहीं हुआ है, और फिर कुछ इस तरह की बातें उल्टी सीधे, और डिसिप्लिन ये चीज का बड़ा वो होगा कि डिसिप्लिन पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हर काम ये कमेटी कोशिश करेगी के मेरिट पे करे, हमारी फुल सपोर्ट होगी टीम को, कैप्टन को, कोच को, सिलेक्टर्स को।
लेकिन देखे ना, यही आप जो डिसिप्लिन की जैसे आपने बात की, सिलेक्शन की बात की, तो ये तो सिलेक्शन कमेटी कहती है और टीम मैनेजमेंट कमेटी कहती है, ये हमारा इख्तियार है। सो यही मैं सवाल कर रहा था, कहीं पे वहाँ पे इख्तलाफ या क्लैश तो नहीं होगा?
नहीं देखिए, उसका इख्तलाफ होता नहीं है, सिलेक्शन कमेटी और जब कोच भी होता है जैसे चेयरमैन करता है। लेकिन इन चेयरमैन का बड़ापन ये हुआ है कि इन्होंने कहा है मैं वो सिस्टम यहाँ चाहता हूँ पाकिस्तान में, जिस जो इंग्लैंड में होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, जो साउथ अफ्रीका में होता है। तो ये सिस्टम इसलिए अच्छा होता है कि फिर चेयरमैन को बड़ा जबरदस्त फीडबैक मिलता है। अब जैसे इसमें मैं हूँ, एक एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेटर वसीम अक्रम है, मिसबाह उल हक है, फिर वो अरूज जी हाँ, तो हम और खवातीन की क्रिकेट को बाय द वे उसके साथ कहता जाऊँ हम बहुत ऊपर उठाएंगे इंशाल्लाह। तो हम इसको वो चाह रहे हैं कि मुझे फीडबैक मिले जेन्युइन,
ठीक है,
और जेन्युइन
एक फीडबैक और सजेशन तो हम देते हैं कि जब जिस मुल्क में टीम जानी हो, जैसे आप वेस्ट इंडीज जा रहे थे 86-87 में, तो इमरान खान ने आपको टेनिस बॉल खिलाई थी कि जिसमें बाउंस हो, सो विकेट्स और कंडीशन उस तरह के प्लेयर्स को रखा जाए कि उसमें वो फेमिलियर हो। दूसरा, लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने वसीम अकरम साहब का नाम लिया, बाकी प्लेयर्स का, आपके साथ इंटरव्यू से मुतालिक मुझे एक सवाल भेजा गया था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं कि आपका बड़ा बबांग दोहल मोहसिन हसन खान साहब, आपका ये क्लेम रहा है कि आप ऐसे प्लेयर्स के साथ नहीं जाएंगे जिनके खिलाफ अदालती फैसले या जिनकी पर्सनैलिटी के ऊपर डाउट्स रहे हैं, सो अब आपको करना पड़ रहा है, क्यों?
नहीं मुझे बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अच्छा है, लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैंने बिल्कुल आवाज उठाई थी और पिछले 4-5 साल से मुझे जो मैं क्रिकेट बोर्ड में 3 दफा असद मुझे क्रिकेट बोर्ड से ऑफर आई, मैंने कहा मैं नहीं काम करूंगा क्योंकि यहाँ टेंटेड लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं। तो मैं 4-5 साल मैंने रिफ्यूज किया क्रिकेट को। इस दफा जब चीफ चेयरमैन आए तो इन्होंने मुझसे ये कहा कि हाउ मच डू यू ट्रस्ट मी, मैंने कहा जी आई ट्रस्ट यू 100% बिकॉज आपकी इंटेग्रिटी इतनी अच्छी है। तो उन्होंने कहा हमने जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट में जिसमें सारा कुछ ये है इनके खिलाफ पूरे सबूत के साथ, ओके ये लोग क्रिकेट बोर्ड की हिस्सा नहीं बन सकते, तो उसमें कुछ हमें थोड़ी सी ऑथेंसिटी कम मिल रही है, मतलब टोटल उसमें सॉलिड बातें हमें नहीं आई, तो डाउट्स हैं उसमें कुछ, तो इस वजह से आप मुझ पर यकीन रखें। इफ़ यू हैव फेथ इन मी, आई सेड सर आई हैव टोटल फेथ इन यू, आपकी इंटेग्रिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो चेयरमैन के अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे कहा कि डोंट यू वरी, कोई गड़बड़ होगी तो मैं उसको देख लूंगा, लेकिन और सही भी कर लेंगे हम उस चीज़ को। मैं सिर्फ इस चाह कि असद आज मोहसिन खान जो कुछ भी है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से, और मैं अपनी क्रिकेट को सर्व करना चाहता था। अब हमारा प्राइम मिनिस्टर एक आदमी आया है जो नेक मोहब्बतन पाकिस्तानी, जो करप्शन को खत्म कर रहा है, ये जो एहसान मानी साहब हैं ये बहुत हाई इंटेग्रिटी के आदमी हैं, ये भी टोटली अगेंस्ट है।
आपको इमरान खान से बराह रास्त कुछ टिप मिली, कुछ इशारा मिला कि वो क्या चाहते हैं क्रिकेट में, कुछ कम्युनिकेशन आपकी हुई?
देखिए जब हम लोग साथ खेल रहे थे तो इमरान और मैं काफी क्लोज हो गए थे, तो हम दोनों का मेंटल एटीट्यूड भी बड़ा मिल गया था, तो मुझे इसकी सोच का इसमें आइडिया है कि जब वो कैप्टन बने तो माशाल्लाह ही इज डन वंडर्स फॉर पाकिस्तान, तो उसकी सोच का मुझे आइडिया है। और हमेशा एक चीज उसकी टॉप प्रायोरिटी में इमरान खान की, मैं उसको प्राइम मिनिस्टर कहूंगा, कि उनकी सोच में ही रहा है कि मेरिट के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
सही, आपको याद है आप मेरिट को इनकरेज करेंगे। एग्जैक्टली माजिद, अभी जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट बड़ा शानदार खेला, T20 सीरीज जीत गए, क्या कहेंगे, इसी तरह का कॉम्बिनेशन चाहेंगे या आप जैसे गेम प्लान्स कॉम्बिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं उसमें कुछ इनपुट देना चाहेंगे?
नहीं बिल्कुल होगा हमारा इनपुट। देखिए मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन कमेटी और कोचेस के ऊपर और कैप्टन के ऊपर इस हमारी कमेटी का पूरा चेक होगा कि कहीं हम गलती देखेंगे हो रही तो हम उसको फौरन करेक्ट करवाएंगे। और जैसे एशिया कप हमारा डिजास्टर्स गया था और उस वक्त मैं क्रिकेट बोर्ड में इतना नहीं था, लेकिन मैं इतना डिसअपॉइंटेड था कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं चैनल के लिए कवर भी कर रहा था, मैंने कहा भी था कि मुझे ना गेम प्लान नजर आ रहा है ना टीम सिलेक्शन सही नजर आ रही है, लेकिन ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज खेला है बिल्कुल पाकिस्तान ने उसको आउट क्लास कर दिया है, बल्कि हमको पहले ही टेस्ट मैच 4 दिन में जीत जाना चाहिए था जो ड्रॉ हो गया था, लेकिन ऑल टुगेदर प्लेयर्स की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसमें मुझे एक मोटिवेशन डिटर्मिनेशन नजर आई तो देख के बहुत खुशी हुई। और इसी तरह की क्रिकेट हम करेंगे देखिए हारना जीतना खेल का एक हिस्सा होता है, लेकिन एक टीम लड़के हार जाए तो अफसोस नहीं होता, और हम इस चीज पे जोर रखेंगे अपनी सिलेक्शन पे, अपने कोचेस पे, अपने कैप्टन पे कि टीम को फाइट करना है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है, हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है।
बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब, सरबरा स्पेशल पावरफुल क्रिकेट कमेटी, आपने हमें ज्वाइन किया, आपके लिए नेक तमन्नाएं कि आप अपने मकासद में कामयाब हो, पाकिस्तान में क्रिकेट बेहतर हो, आपका बेहद शुक्रिया। और सामिन इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, प्रोड्यूसर तेजफर इमाम, असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
پاکستان اور چین کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ چین پاکستان کو مالی امداد فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات اسلام آباد کی طرف سے 6 ارب ڈالر امداد کی درخواست پر غور کر رہا ہے تاکہ ملک کو قرضوں کی ادائیگی کے بحران سے نمٹنے میں مدد ملے۔ اس ممکنہ مالی امداد کی خبر سے چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب سے 6 ارب ڈالر کی فوری امداد حاصل کی۔ خان کی حکومت کو قرضے میں جکڑی معیشت ورثے میں ملی اور ایک اندازے کے مطابق اسے اپنی داخلہ اور خارجہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر 12 ارب ڈالر درکار ہیں۔ وزیر اعظم عمران چین کا اپنا پہلا سرکاری دورہ 2 سے 5 نومبر تک کر رہے ہیں، جس دوران ان کی ملاقات چین کے صدر شی جن پنگ اور اپنے ہم منصب چینی وزیر اعظم سے ہوگی۔ یہ پیکیجز کس طرح پاکستان کے مددگار ثابت ہوں گے، اس بارے میں ایاز گل اور اسد حسن کی رپورٹ سنیے۔
پاکستان کے خزانے میں 8 ارب ڈالر سے بھی کم کا ذخیرہ ہے، جس سے 6 ہفتوں کی امپورٹ بلوں کی ادائیگی بھی مشکل سے ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں پاکستان کو فوری طور پر غیر ملکی کرنسی کی ضرورت ہے۔ عمران خان کی نوزائیدہ حکومت کو، جس نے 2 ماہ قبل اقتدار سنبھالا، قرضوں سے جکڑی معیشت ورثے میں ملی ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ ملک کو قومی اور بین الاقوامی واجبات کی ادائیگی کے لیے فوری طور پر 12 بلین ڈالر کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم عمران خان 2 سے 5 نومبر کے دوران چین کے پہلے سرکاری دورے پر بیجنگ میں ہوں گے۔ اس دورے میں ان کی چینی صدر شی جن پنگ اور اپنے ہم منصب سے ملاقات طے ہے۔ چین کے اسلام آباد میں موجود سفارتکار نے خان کے دورے سے پہلے ہی مطلع کر دیا ہے کہ یہ دورہ پاکستان کے لیے معاشی پیکیج کے اعتبار سے ایک اچھی خبر لائے گا۔ چین کے نائب سفیر لی جیان یاہو کے الفاظ، وزیراعظم کے دورے کے دوران ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے لیے ایک گرانٹ فراہم کی جائے گی، اس دورے کے نتائج کا انتظار کیجیے، اس سے مزید کئی ایک اچھی خبریں سامنے آئیں گی۔ جب سفیر سے سوال کیا گیا کہ آیا چین بھی سعودی عرب کے جتنی امداد فراہم کرے گا، تو انہوں نے گرانٹ کے حجم کے بارے میں بات کرنے سے گریز کیا۔ کیا سعودی عرب اور چین سے ملنے والے پیکیجز پاکستانی معیشت کے لیے مددگار ثابت ہوں گے؟ اس بارے میں ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔
پیکیجز کے باوجود اگر ہم نے اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کی، جو کہ یہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جو بہتری نظر آ رہی ہے یہ عارضی ہوگی۔
پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر کہہ چکے ہیں کہ دوست ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں سے ان کے دور حکومت میں لیے جانے والے قرضے آخری قرضے ثابت ہوں گے، جس کے بعد ملک ان کے بقول معاشی طور پر خود کفیل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کہتے ہیں کہ معاشی خود کفالت کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں، ورنہ قرضوں کے چکر سے نکلنا ناممکن ہوگا۔
مجھے خدشہ یہی ہے کہ یہ بحران ہٹ جائے گا اور یہ اصلاحات نہیں کریں گے جو IMF 1993 سے کہہ رہا ہے۔ مجھے خدشہ یہ ہے کہ کمفرٹ زون میں آئیں گے، اس کے بعد دوبارہ بحران آئے گا، یمن کے تنازع میں ہم ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو سوچنے کی ہیں۔
وفاقی وزیر ہارون شریف نے، جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں، ہفتے کے روز کہا کہ پاکستانی حکومت نے متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے دورے پر آئے وفد کو باضابطہ طور پر سعودی طرز کے معاشی پیکیج کی درخواست کی ہے۔ دوست ممالک کے علاوہ پاکستان کی حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے سے بھی معاشی پیکیج کی درخواست کی ہے، جس پر باضابطہ بات چیت 7 نومبر سے اسلام آباد میں ہوگی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سعودی عرب سے ملنے والے پیکیج اور چین اور یو اے ای سے متوقع پیکیجز سے پاکستان اس پوزیشن میں آ سکتا ہے جہاں وہ آئی ایم ایف سے چھوٹے قرضوں کے لیے بات چیت کر سکے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال واشنگٹن میں مقیم ماہر معاشیات ہیں اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کو ایک ہوا بنا کر پیش کرنا درست طرز عمل نہیں ہے۔ دوست ممالک کی بجائے اس عالمی مالیاتی ادارے سے قرض لینا زیادہ بہتر عمل ہے، کیونکہ اس طرح دوست ممالک کے سیاسی اور دفاعی نوعیت کے مقاصد میں ان کا ساتھ دینے جیسی شرائط حمایت سے بچا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب سے ملنے والی امداد کے بعد پاکستان میں تجزیہ کاروں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آیا پاکستان یمن کے تنازع میں سعودی عرب کے ساتھ فریق بن کر کوئی کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے گزشتہ روز جیو ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کبھی بھی علاقائی تنازعات میں فریق نہیں بنے گا۔ ان کے بقول یمن کے تنازع میں پاکستان نے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے آئندہ ہفتے چین کے دورے میں پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے سے وابستہ انفراسٹرکچر بھی اہمیت کا حامل ہوگا۔ سال 2030 تک اس منصوبے کے تحت 62 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی۔ امریکہ سی پیک اور اس سے متعلق چین کے انفراسٹرکچر پر تواتر سے تحفظات کا اظہار کرتا آیا ہے۔ واشنگٹن کا موقف ہے کہ اس کے دوست ملک پاکستان پر چین قرضوں کا بوجھ ڈال رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو پہلے ہی آئی ایم ایف کو خبردار کر چکے ہیں کہ وہ سی پیک سے متعلق قرضوں کی ادائیگی کے لیے پاکستان کو بیل آؤٹ پیکیج نہ دے۔ چین کے ایک عہدیدار نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں واضح کیا تھا کہ سی پیک سے متعلق پاکستان کی طرف سے ادائیگیوں کا سلسلہ سال 2023-2024 کے مالی سال سے شروع ہوگا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔